بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا انسان اپنی زندگی کے اندر جبکہ وہ صحت مند ہے اور زندگی کی امیدیں وابستہ ہیں اس وقت اپنی جائیداد کو کس طرح خرچ کر سکتا ہے اس کا شرعی طریق کیا ہے وہ آپ کے سامنے واضح کر چکا ہوں وصیت اور وصیت کی شرعی حیثیت یہ ٹاپک بھی تفصیل کے ساتھ آپ بھائیوں کے سامنے آ چکا ہے اب تیسرا مرحلہ ہے کہ انسان کے فوت ہونے کے بعد اب اس کی جائیداد کو کس طرح تقسیم کیا جائے گا تو سب سے پہلے ورثاء میں جائیداد کو تقسیم کرنے سے پہلے وصیت پر تعمیل سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ یہ مرنے والا کہیں مقروض تو نہیں تھا اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ سب سے پہلے اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے گی جائیداد کی تقسیم ورثاء میں بعد میں پہلے قرض کا مسئلہ ہے سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے بھائی کا انتقال ہو گیا چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے میرے بھتیجے اور بھتیجیاں معصوم بچے تھے میرے بھائی کی گھر والی بھی تھی ٹوٹل جائیداد جو میرے بھائی نے چھوڑی وہ 300 درہم تھی فاردت ان انفقها علی عیالہ میں نے یہی سوچا کہ اب یہ 300 درہم جو ہیں ان معصوم بچوں کے اوپر خرچ کیے جائیں میں نے یہی پروگرام بنایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے پاس پیغام بھیج دیا کہ ان اخاک مختبس بدینہ فقض عنہ تیرا بھائی مقروض ہو کر مرا ہے اور اس قرضے کی وجہ سے مرنے کے بعد اب بھی وہ جکڑا ہوا ہے فقض عنہ اے سعد سب سے پہلے اپنے بھائی کا قرض ادا کرو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی مقروض ہو کر ہمیں نہ مارے دنیا کی بھی ذلت ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہم باللیل و مذلت بالنہار دن کا غم ہے رات کا غم ہے اور دن کی ذلت ہے رات کو بندہ سوچتا رہتا ہے فلاں کو دینے فلاں کو دینے دن کی ذلت ہے ادھر سے یہ آ گیا ادھر سے وہ آ گیا بھائی کب دو گے اور مرنے کے بعد بھی ذلت ہے کہ فرمایا یہ جکڑا ہوا ہے فقض عنہ سب سے پہلے اپنے بھائی کا قرض ادا کرو ٹوٹل جائیداد اگر قرض میں آ جائے تو سب سے پہلے قرضہ دیا جائے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کی نماز جنازہ کے وقت اگر سوال کرتے ہیں تو یہی کرتے ہیں علیہ دین جنازہ سے پہلے نماز جنازہ سے پہلے آپ پوچھتے تھے کیا یہ مقروض تو نہیں ہے ایک موقع پر صحابہ نے بتایا جی ہاں علیہ دیناران آج جس شخص کا انتقال ہو گیا ہے یہ مقروض ہے اور اس پر قرضہ خالی 2 دینار ہے 2 دینار کا قرضہ ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صلوا علی صاحبکم جاؤ تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو میں نہیں پڑھتا میں یہاں ایک مغالطے کو بھی دور کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ عموماً یہ تصور ہے کہ اگر جو مقروض ہو کر مر جائے یا دوسرا خودکشی کی اور مر گیا ان 2 کے بارے بالعموم عام حلقوں میں یہ تصور ہے کہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے اگر ان کے عقیدے صحیح تھے عقیدے صحیح تھے یقیناً یہ گناہ ہیں یہ غلطیاں ہیں ان کی سزا ہے لیکن عقیدے کی بنا پر آخرکار ان لوگوں نے جنت میں ضرور جانا ہے اگر عقیدے مضبوط تھے, عقیدے صحیح تھے, اگر یہ مقروض صحیح عقیدے پر بنا ہے اور بعض مسائل کی بنا پر قرضہ لینا پڑا اور بار مجبوریوں کی وجہ سے قرضہ ادا نہ کر سکا اور مر گیا, تو یقیناً ایک اس کے اوپر بوجھ ضرور تھا. یہ معاملہ اللہ کے حوالے ہے. البتہ عقیدے کی بنا پر اگر اس نے جنت میں نہ آنا ہوتا تو نبی علیہ السلام صحابہ سے نہ فرماتے صلوا علی صاحبکم کہ تم نماز جنازہ پڑھو. کافر کی نماز جنازہ صحابہ کو پڑھانے کے لیے پیغمبر حکم دیتے نہیں دیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے یہ کہنا کہ ہمیشہ کا جہنمی, یہ جملہ بھی صحیح نہیں ہے. اور اسی طرح اگر کوئی بندہ مومن ہے, موحد ہے, اور مقدموں نے ایسا گھیر لیا, بیماریوں نے ایسا گھیر لیا, پریشانی کا شکار ہو کر اچانک اس نے خودکشی کر لی, یقیناً بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. لیکن اس کے بارے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنت اس پر حرام ہے, وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ سے ہجرت کی اور مدینہ گئے تو طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا ایک اور ساتھی ہے, یہ دونوں طائف سے ہجرت کر کے یہ بھی مدینہ آ جاتے. طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ساتھی تھا وہ بیمار ہو گیا, فجتب المدینہ تھا, مدینہ کا موسم اس کو رات نہ آیا اور اس قدر بیمار ہو گیا کہ بیماری میں گھبرا گیا. اتنا گھبرایا, پریشان ہو گیا, ایک تو پردیس برادری کو چھوڑا, علاقے کو چھوڑا اور آتے ہی بیمار ہو گیا. اتنا پریشان ہوا, حدیث میں آتا ہے, حتیٰ کہ اس نے ایک دن تنگ آ کر پریشان ہو کر اپنا ہاتھ اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیا, اپنا ہاتھ بالکل کاٹ دیا, کچھ تیز آلہ اٹھایا اور ہاتھ کو کاٹ دے گا. بس تیزی سے وہ ہاتھ تو کٹ گیا, ایک دم خون رکا نہیں, آخر کار فوت ہو گیا. اپنا ہاتھ خود کاٹا اور فوت ہو گئی. اس کے فوت ہونے کے بعد طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خواب میں دیکھا. خواب میں کیسے دیکھا؟ اس کو اچھے انداز میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے. برآہ مغطین یدائے ہے, اور دیکھا یوں کہ اس نے اپنے ہاتھ پیچھے سے چھپائے ہوئے ہیں, اپنے ہاتھ چھپائے ہوئے ہیں, لیکن ہے جنت میں, ہاتھ چھپائے ہوئے ہیں. تو فیل بن عمرو دوسی نے پوچھا کیا بنا؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے معاف کر دیے ہیں, اور اللہ نے کہا کہ تو نے جو میرے پیغمبر کی طرف ہجرت کی ہے اسی ہجرت کی وجہ سے میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. لیکن لن نسلحا ما افسدت لہا, جس چیز کو تو نے خود خراب کیا ہے میں اللہ اس کو دفع نہیں کروں گا. خود جو تو نے میری دی ہوئی نعمت کو کاٹ دیا ہے اس کو میں صحیح نہیں کروں گا. تو فیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ پھر یہ خواب محمد مصطفیٰ کے آگے بھیج دیا کہ میں نے اپنے ساتھی کو جو جس کو ساتھ لایا تھا اس کو اس طرح میں نے خواب میں دیکھا ہے. نبی علیہ السلام نے خواب سنا تو پیغمبر السلام نے دعا کی اللہم اغفر لیدیہ, اے اللہ تو اس کے ہاتھوں کو بھی معاف کر دے, اس کے ہاتھ بھی لٹا دے. تو یہ واقعہ بھی اس چیز کی دلیل ہے کہ اس کو ہمیشہ کا جہنمی نہیں کہہ سکتے, اور جو ہمیشہ کا جہنمی نہیں ہے, کافر نہیں ہے, اس کی نماز جنازہ ہے, چاہے مقروض ہو کر مرے یا اسی طرح اللہ نہ کرے کسی نے خودکشی کی اور مر گیا. ہر بندہ وقت کا جید عالم جو ہے وہ سب سے ہٹ جائے, کیونکہ ہر بندے کی خواہش ہے کہ چوٹی کا متقی آدمی میری نماز جنازہ پڑھائے. یہ میری بھی خواہش ہے, آپ کی بھی خواہش ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس خواہش کو قبول فرمائے کہ دیندار لوگ ہی ہمارے مرنے کے بعد ہماری نماز جنازہ پڑھائے. لیکن اگر دیندار آدمی آنے کے بعد, وہ اہل علم پہنچ جانے کے بعد صفوں سے ہٹ جاتا ہے کہ یہ مقروض تھا, تو لوگوں پر ایک بہت بڑا اثر ہوگا کہ واقعی ہمیں ان گناہوں سے بچنا چاہیے, وگرنہ چوٹی کے موحد لوگ ہماری صفوں میں نظر نہیں آئیں گے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا, سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے کرنے کو دیکھا جائے اور جداد کو سب سے پہلے جداد کے ذریعے قرضہ ادا کیا جائے. تو میں اب کر رہا تھا نبی علیہ السلام کو بتایا گیا علیہ دیناران, اس نے دو دینار دینے ہیں اور اس کی جداد کچھ بھی نہیں ہے. پہلا مسئلہ کیا بتایا کہ اگر جداد بھی ہے اور قرضہ بھی ہے تو جداد سے قرضہ دیا جائے گا. اب دوسری ترتیب یہ ہے کہ قرضہ تو ہے جداد نہیں ہے. اب نبی علیہ السلام نے فرمایا صلوا علی صاحبکم, جاؤ اپنے ساتھی کی نماز نہ تم خود پڑھو. ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ, کیا ہمدردیاں تھیں, کیا تعلق تھا, عرض کرتے ہیں دیناران علیہ یا رسول اللہ صلی علیہ, آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں, یہ دو دینار میں دوں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھائی اور مسند ابی داؤد میں آتا ہے نبی علیہ السلام دوسرے دن خود چل کر ابو قتادہ کے گھر گئے اور پوچھا کہ جو دو دینار تو نے کہے تھے وہ دے دیے؟ انہوں نے کہا جی دیے نہیں لیکن دے دوں گا, فرمایا جلدی دے دوں. حدیث میں آتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر تیسرے دن ابو قتادہ کے گھر گئے, تو بھائی تو نے وعدہ کیا تھا وہ دو دینار تو نے دے دیے؟ فرمایا ابھی دے کر آیا ہوں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میت کو بھی ابھی سکون ملا ہوگا. اللہ, میت کو بھی ابھی سکون ملا ہوگا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا اگر اس کی جداد نہیں تو رشتہ داروں میں سے, دوستوں میں سے, دینی بھائیوں میں سے کوئی بھائی بھی یہ ہمدردی کرے تاکہ اس کا قرض ادا ہو جائے. شروع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار یہی تھا. اس کے بعد لما فتح اللہ علیہ, جب اللہ نے فتوحات کو عام کر دیا اور بیت المال مضبوط ہو گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن منبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا, فرمایا انا اولا بن اور انا اولا بالمؤمنین من انفسهم, لوگوں ہر مومن کے ساتھ سب سے گہرا تعلق میرا ہے, اتنا قریبی رشتہ دار اس کا بھائی بھی نہیں, اس کا باپ بھی نہیں جتنا میں محمد ہوں. اور سنو آج کے بعد من مات فلہ مال فقد ترک مالا فہو لورثته, آج کے بعد جو مسلمان مرے گا اور مال چھوڑ کر جائے گا ہم اس کی جداد کو اس کے ورثہ میں تقسیم کریں گے. وَمَن مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَهُوَ عَلَيَّ, اور آج کے بعد اگر کوئی مسلمان مرے گا اور قرضہ چھوڑ کے جائے گا تو وہ قرضہ ہم ادا کریں گے, اس کی جداد کو اس کے ورثہ میں تقسیم کریں گے, اگر جائیداد نہیں اور مقروض ہے تو اس کے قرضے کو ہم بیت المال سے ادا کریں گے. اس سے بھی معلوم ہوا یہ اہم ترین مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک بیت المال ہونا چاہیے, اس بیت المال کے ذریعے مسلمانوں کے ساتھ آپ کی ہمدردیاں ہونی چاہیے. ایک بہت بڑا اہل حق پر جو شیطان کا حملہ ہے, اللہ ہمیں اس حملے سے نجات عطا فرمائے. وہ کیا ہے, جب مکہ فتح ہوا, مکہ کے فتح ہونے کے بعد بتوں کو گرا دیا گیا, اس کا معنی یہ ہے شرک کا خاتمہ ہو گیا اور قبریں جو ایک بالغ سے زیادہ ابری ہوئی تھی ان کو بھی مسمار کر دیا گیا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور اس خطبے میں بھی فرمایا کہ آج شیطان مایوس ہو چکا ہے, ان شیطان قد یئس ان یعبد فی جزیرۃ العرب, اس لیے کہ آج کے بعد اس کی کوئی پوجا کرنے والا نہیں ملے گا, جزیرہ عرب میں شرک کا خاتمہ ہو گیا ہے. ہاں ایک اس کو امید کی کرن باقی ہے, ولکن التحریش بینکم, اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالتا رہے گا, اضطراب ڈالتا رہے گا, ان کو گروہ بندی میں تقسیم کر دے گا, حزبیت تنظیم سازی بن جائے گی, اور پھر لوگوں کی جو محبت عقیدے کی بنا پر ہونی چاہیے, جو مہربانی, جو شفقت, جو تعلق, جو لگاؤ, جو رابطہ عقیدے کی بنیاد پر ہونا چاہیے تھا, آج وہ ہمارا تعلق تنظیم کی بنیاد پر ہے. اگر ہم کسی کی خوشی میں شریک ہوں گے اس بنا پر کہ وہ ہماری تنظیم کا ایک رکن ہے, ہماری تنظیم میں جکڑا ہوا ہے, اگر اس کی خوشی میں شریک ہوں گے اسی بنا پر, اس کی غمی میں شریک ہوں گے اسی بنا پر, اگر ہمدردی ہیں تو اسی بنا پر. یہ صورتحال ہے, ہمارا آنا ہمارا جانا اب عقیدے کی بنیاد پر نہیں رہا, ہماری ہمدردیاں عقیدے کی بنیاد پر نہیں رہی, بلکہ کس پر ہے, ایک نظم کی بنیاد پر ہے کہ یہ میرے نظم میں ہے, یہ فلاں کے نظم میں ہے. یہ اس میں سب سے بڑا حملہ شیطان کا اہل حق پر ہے, یہ بہت بڑا حملہ ہے اور کافی حد تک وہ ہمیں کامیاب بناتا ہے. آج جس جگہ پر میں یہ درس دے رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کی کریم جماعتی سطح پر یہاں موجود ہوتی ہے اللہ کی توفیق سے. اور یہ بات ہر کہنے والا جذباتی انداز میں یا اخلاص کے بنا پر کہہ کے چلا جاتا ہے, انفرادی کوشش سے شیطان کا یہ حملہ جو ہے اس کو ہم ناکام نہیں کر سکے. اگر یہاں سے اکابرین کی قیادت میں تحریک چلے تو میں سمجھتا ہوں یہ حزبیت ایک جو بہت بڑی لعنت ہے اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے. کہ آخر یہ کیوں ہے, فلاں فوت ہو گیا, معصوم بچے ہیں, بھی ان کے وظیفے کا مسئلہ ہونا چاہیے. جی ہاں ہونا تو چاہیے تھا, لیکن اس کا تعلق فلاں نظم کے ساتھ ہے, اس تنظیم کو کیوں نہیں چاہیے, وہ کیوں نہیں کرتے, وہ دیں. جی ہاں فلاں جگہ مسجد بن رہی ہے, اب آپ درخواست بھیجتے ہیں فلاں تنظیم کے اندر, آپ تعامل کریں. وہ کہتے ہیں یہ ہے کس کے تحت, اس کے اوپر لیبر کس کا لگے گا, بورڈ کس کا لگے گا. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جس کا آج میں اور آپ شکار ہو چکے ہیں, جس کا شکار عوام بھی ہے, جس کا شکار علماء بھی ہے. علماء کا بھی اس میں ہاتھ ہے اور عوام کا بھی اس میں ہاتھ ہے. ہم سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے, حزبیت جو ایک بہت بڑا عذاب ہے تاکہ اس سے ہم سب کو نجات مل جائے. تو میں یہ کر رہا تھا اس موقع پر کہ سب سے پہلے اس کے قرضے کو ادا کیا جائے گا, اس کی ٹوٹل جائیداد قرضے میں ہے اس سے ادا کیا جائے گا. جائیداد نہیں ہے, رشتے داروں کو چاہیے, دوستوں کو چاہیے, بیت المال میں سے وغیرنا اس کا قرض ادا ہو جائے گا, تاکہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے. قبر کی سخت ترین جو گھاٹی ہے اس میں اس کو سکون مل جائے. سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا, قرضے کی ادائیگی کے بعد یہ دیکھا جائے گا باقی جو جائیداد ہے اس جائیداد میں سے اس نے جو وصیت کی ہے اس کی ایک تہائی جائیداد میں سے وصیت پر بھی عمل کیا جائے گا. اس وصیت کو بعد میں رکھا, پہلے قرضہ پھر وصیت, اور وصیت کے بعد پھر اس کے ورثہ میں جائیداد تقسیم ہوگی. ورثہ کون کون ہے, شریعت نے ان کو کیا کیا حصہ دیا ہے, کس کی موجودگی میں کس کو کیا ملے گا, کس کی موجودگی میں کس کو نہیں ملتا, اور کون ہے جو قریبی ہے حصہ تو نہیں مل رہا. ویسے ہمدردیوں کا شریعت نے حکم دیا ہے. یہ تقریب انشاءاللہ آئندہ دفعہ شروع ہوگی. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کی فہم عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس نے قرض لیا ہے وہ تو بار بار کہہ رہا ہے کہ مجھ سے لے لیں, اور چیز بھی موجود ہے, لہذا وہ اس ایک اعتبار سے مقروض ہے, ایک اعتبار سے مقروض نہیں. یعنی وہ بار بار آفر کرتا رہا, اگلا نہیں آیا, اس اعتبار سے مقروض نہیں. اس اعتبار سے مقروض ہے کہ اس نے دینا تو ہے, لہذا اس کے بارے امام نووی رحمہ اللہ نے بھی صحیح مسلم کے اندر کئی ایک صورت میں نقل کی ہے کہ مرنے کے بعد آیا اس کو بھی عذاب شروع ہوگا, نہیں عذاب شروع نہیں ہوگا, البتہ یہ ہے کہ ادائیگی لازمی ہے.
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا.
اب میں اپنی موضوع کی طرف آتا ہوں. وراثت کے متعلق ہماری بات چل رہی تھی. یہ دین اسلام کا ایک اہم ترین ٹاپک ہے جس کو بالکل ہی فراموش کر دیا گیا ہے. نبی اسلام کی ایک حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا میری امت پہ کہ دو آدمی وراثت کے مسئلے میں اختلاف کریں گے, ایک کہے گا اس کو ملے گا, دوسرا کہے گا نہیں ملے گا. فرمایا کہ لوگ اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے اللہ کی زمین پر سفر کریں گے, لیکن کوئی شخص نہیں ملے گا جو ان کو شریعت کے مطابق وراثت کا مسئلہ بتائے. ایک وقت آئے گا یہ وراثت کا علم فوت ہو جائے گا, بہت کم لوگوں میں یہ وراثت کا علم رہے گا. تو یہ فوت کیسے ہوگا, جب اس کو سیکھا نہیں جائے گا, سکھلایا نہیں جائے گا, جب ممبر پہ اس مسئلے کو پیش نہیں کیا جائے گا, لوگوں کو کیا پتا کہ وراثت کی کیا حیثیت. ان احادیث کو سامنے رکھ کر وراثت کے مسئلے کو ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. غزوہ احد کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت نبی اسلام کے پاس حاضر ہوتی ہے, آ کر عرض کرتی ہیں ہاتھ آنے
بنت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ میرے ساتھ جو دو بچیاں ہیں یہ سعد بن ربیع کی ہیں. قتل ابوہما معک فی احد شہیدا, ان کے والد کا احد کے میدان میں انتقال ہو چکا ہے, وہ شہید ہو چکے ہیں. یہ ان کی دو بیٹیاں ہیں, یتیم بچیاں ہیں, اور میں سعد بن ربیع کی بیوی ہوں. سعد بن ربیع کے بھائی کو جو ہی اطلاع ملی ہے کہ سعد بن ربیع شہید ہو گئے ہیں, فَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا, پورا مال اس نے اپنے پاس لے لیا ہے, پورا مال اس نے اپنے پاس لے لیا ہے کہ بھائی کی جداد ہے, یہ میرا حق ہے. اور اس کا خیال یہ ہے کہ اس جداد میں نہ ان بچیوں کا کوئی حق ہے نہ میرا حق ہے, اس نے لے لیا ہے, اور کچھ بھی ان بچیوں کو دینے کے لیے تیار نہیں. تو میں ان بچیوں کو لے کر آپ کے پاس آئی ہوں, شریعت اعتبار سے بتائیں کہ ان بچیوں کا حق ہے کہ نہیں, میرا بھی حق ہے کہ نہیں. میں یہاں رک کر معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ دور جاہلیت میں بھی لوگوں کا ذہن یہ تھا کہ جداد مردوں میں ہی تقسیم ہوگی, مرد بھائی بھی ہو سکتے ہیں, بیٹے بھی ہو سکتے ہیں, مردوں میں تقسیم ہوگی, عورتوں میں تقسیم نہیں ہوگی. اور جب تک قرآن کا حکم وراثت کے متعلق نازل نہیں ہوا, اس وقت تک مسلمانوں کا مزاج بھی یہی تھا, کیونکہ حکم نازل ہونے کے بعد تو یہ تصور نہیں کر سکتے کہ صحابہ اپنا یہ مزاج بنائے, کیونکہ حکم بعد میں نازل ہو رہا ہے, ابھی بتاتا ہوں آپ کو. تو مردوں کے بارے یہ ذہن تھا کہ جداد ان میں تقسیم ہوگی, دور جہلیت میں بھی. آج بھی یہ بدبو ہمارے در پائی جاتی ہے, دور جہلیت کہ یہ بدبو آج بھی مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے. میری زندگی کا ایک حصہ گزر چکا ہے, بیسویں مرتبہ یہ سوال تو میں نے سنے ہیں کہ اگر کوئی بہن اپنی خوشی سے حصہ نہ لے, اگر کوئی بیٹی اپنی خوشی سے حصہ نہ لے تو صحیح ہے, لیکن آج تک میں نے کسی سے یہ سوال نہیں سنا کہ اگر کوئی بھائی اپنی خوشی سے حصہ نہ لے بہن کو دے دے. اگر کوئی بیٹا کہے گا جی ہم نہیں لیتے, بیٹیاں ہی لے لیں, تو اس کی شریع حیثیت ہے, یہ کبھی نہیں پوچھا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہندوانہ مزاج ہمارے اندر پایا جاتا ہے, معاشرے کے اندر یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ اگر بہنیں حصہ لے گی تو بھائی ناراض رہیں گے, بیٹیاں حصہ لیں گی تو بیٹے ناراض رہیں گے. چونکہ دولت کے مقابلے میں بھائی زیادہ پیارے ہوتے ہیں, چونکہ معاشرے کی ترتیب ایسی ہے, بہن سمجھتی ہے کہ اگر میں نے لے لیا یا مطالبہ کر دیا, لامحالہ بھائیوں کے دلوں میں میری عزت نہیں رہے گی. وہ ترتیب دیکھ رہی ہے کہ فلاں بہن نے نہیں لیا, فلاں جگہ پر نہیں لیا, یہ چل رہا ہے, لہذا وہ کہتی ہے کہ بھائی میں نہیں لیتی حصہ. معاشرے کے اندر چونکہ یہ ترتیب نہیں ہے کہ بھائی نہ لیں, لہذا آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا, باپ بھی کیا کہے گا اپنے بیٹوں سے کہ جاؤ بہنوں کے پاس جاؤ, اگر وہ نہ لے اپنی خوشی سے ٹھیک ہے تم جاؤ مناؤ. کبھی آج تک ہم نے نہیں سنا کہ باپ نے بیٹیوں سے کہو کہ تم اپنے بھائیوں سے کہو کہ تم نہ لو اپنی خوشی سے. ذہن کیا ہے؟ ذہن یہ ہے کہ اگر ہم نے بیٹی کو دیا تو جداد غیروں میں چلی جائے گی, غیروں کی طرف دوسرے گھر میں منتقل ہو جائے گی. اللہ کے بندو, جب آپ نے کسی کو اپنی بیٹی دے دی اب وہ غیر کہاں رہا؟ آپ نے جب کسی کو اپنی بہن دے دی اب وہ غیر کہاں رہا؟ بہن دینے کے بعد, بہنوئی بنانے کے بعد بھی, دماد بنانے کے بعد بھی اگر اس کو آپ غیر سمجھتے ہیں تو اللہ آپ کو ہدایت دے, وہ غیر نہیں رہا جس کو لخت جگر آپ نے دے دیا, اب وہ آپ کا غیر ہے؟ آپ کا تو بہت قریبی ہو چکا ہے, بہت قریبی ہو چکا ہے. اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ نواسے نواسیاں ہیں جس طرح یہ پوتے اور پوتی ہیں. تو میں اب کر رہا تھا, اس عورت نے کہا کہ ہاتان بنت سعد ابن ربیع, یہ سعد بن ربیع کی دو بیٹیاں ہیں, میں ان کی بیوی ہوں, وہ شہید ہو گئے ہیں, ان کے چچا نے پورا مال اپنے پاس رکھ لیا ہے, اب اس کی شریع حیثیت کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یقضی اللہ فی ذلک, اے میری بہن جاؤ گھر جاؤ, ان بچیوں کو گھر لے کر جاؤ, وراثت کے متعلق ابھی تک میرے اوپر کوئی حکم نازل نہیں ہوا, اور جب تک میرے اوپر حکم نازل نہیں ہوگا میں کوئی تقسیم نہیں بتا سکتا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے پابند ہے, اور دین اسلام وہی ہے جو وحی ہے. جب تک وحی نازل نہیں ہوگی پیغمبر بھی جواب نہیں دے سکتے, کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتے, چاہے سوال نماز کے متعلق ہو, روزے کے متعلق ہو, وراثت کے متعلق ہو, حج کے متعلق ہو, زکات کے متعلق ہو, نہیں دے سکتے جب تک وحی نازل نہ ہو. بغیر وحی کے جب پوری کائنات کے امام جواب نہیں دے سکتے, ان کے بعد اور کون ہے جو بغیر وحی سے جب وحی سے ہٹ کر ہر سوال کا جواب دیتے رہے. یہ حق کسی کو نہیں ہے. ہاں مقام اپنی جگہ پر ہے, عزت اپنی جگہ پر ہے, ہم سمجھتے ہیں, ائمہ کا احترام کرتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ جواب کے لیے مقید ہے, وہ پابند ہے کہ جواب کا تعلق قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے, یہ حدیث کے ساتھ ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام کی امت میں اگر کسی کو حق ہوتا کسی وراثت کے متعلق بھی کہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر جواب دے, تو سب سے پہلا یہ حق زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کیوں؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن, ارحم امتی بی امتی ابو بکر, او لوگو میری پوری امت کے اندر سب سے زیادہ رحم دل, سب سے زیادہ مہربان آدمی اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق ہے. اشد حافی دین اللہ عمر بن الخطاب, اور میری پوری امت کے اندر دین کے معاملے میں سب سے سخت مزاج ہے تو عمر بن الخطاب ہے. اب تک ہوا حیان عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ, اور میری امت میں سب سے حرم و شرم و حیا والے اگر آدمی کوئی ہے تو عثمان بن عفان ہے. آگے فرمایا, وعالمھا بالحلال والحرام معاذ بن جبل, میری امت کے اندر اگر سب سے زیادہ کسی کو حلال و حرام کا مسئلہ معلوم ہے تو معاذ بن جبل ہوئے. واکرہ لکتاب اللہ عز و جل ابی بن کعب, اور میری پوری امت میں قرآن کریم کا سب سے بڑا قاری ابی بن کعب ہے رضی اللہ. آگے فرما, وعالمھا بالفرائض زید بن ثابت, اور میری پوری امت میں وراثت کا سب سے زیادہ علم اللہ نے زید بن ثابت کو دیا ہے. بلے کل امت امین, امت کو ایک امین دیا ہے, امین ہذہ الامہ ابو عبیدہ بن جراح, اور میری امت کی امین جو ہے ابو عبیدہ بن جراح ہے. اندر سب سے زیادہ وراثت کا علم رکھنے والے, مگر ان کو بھی پابند کر دیا گیا. مصحمد میں آتا ہے ان سے ایک سوال ہوا, سوئل عن الزوج والاخت لابوین, نے کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا ہے, اس کے پیچھے صرف دو وارث ہیں, ایک اس کے مرنے والے کی بیوی ہے اور ایک اس کی بہن ہے, جداد کو کس طرح تقسیم کیا جائے گا؟ ایک خاوند اور ایک بہن ہے, جداد کس طرح تقسیم ہوگی؟ فاعطى للزوج النصف بل اختا النصف. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ جداد کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا, ایک حصہ خاوند کو ملے گا, ایک حصہ بہن کو ملے گا. یہ جواب تو دے دیا, لیکن آگے کہتے ہیں, حضرت رسول اللہ سسلم قضا بذالک کا, ایک دن پیغمبر کی مجلس میں میں موجود تھا اور ایک شخص نے آ کر یہی سوال کیا جو آج میرے سامنے سوال آیا, اور اس مجلس میں اس سوال کا اللہ کے نبی نے یہی جواب دیا جو میں نے دیا, یعنی ساتھ بتا دیا کہ یہ تقسیم میری طرف سے نہیں ہے, یہ جواب میری طرف سے نہیں ہے, تو میں اب کر رہا تھا. نبی اسلام نے فرمایا کہ جاؤ گھر میں جاؤ, ابھی تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی, جب وحی نازل ہوگی تو میں بتاؤں گا. ان کا جانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کی آیت کو اسی وقت نازل کر دیا, یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, یہ پوری وراثت کی آیت نازل ہوئی. فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عمہما, نبی اسلام نے اسی وقت ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ سعد بن ربیع کے بھائی کو بلا کے لاؤ. وہ آ گئے, نبی اسلام فرماتے ہیں آتے لابنتی سعد الثلثین وامہما الثمن فما بقی فہو لک, اس طرح کرو یہ سعد بن ربیع کی دو بیٹیاں ہیں, ان کو جداد کا دو تہائی حصہ دے دو, دو تہائی حصہ ان کو دے دو, اور یہ سعد بن ربیع کی بیوی ہے آٹھواں حصہ اس کو دے دو, باقی جو بچے گا بحیثیت اسبا کی وہ تمہارا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ کہ جائیداد کو 24 حصوں میں تقسیم کرو، ان میں سے 16 حصے ان دو بچیوں کے ہیں، ایک ایک بچی کو 8 حصے ملیں گے، اور اس کی بیوی کے لیے چونکہ 8واں حصہ ہے 24 میں سے 3 حصے ان کو ملیں گے، اور باقی جو 5 حصے بچیں گے وہ تمہارے ہیں، جو اسی طرح بچیں گے۔ ایک روایت میں آتے آپ نے فرمایا کہ دیکھنا، اگر تم نے سوئی جس کے ساتھ سلائی ہوتی ہے اس تقسیم سے ہٹ کر سوئی کو نکال دیا تو تمہارے جہنم میں جانے کے لیے یہی کافی ہوگا۔ یہ دین اسلام کا مسئلہ ہے، یہ کھیل ہے، یہ کوئی مذاق ہے، یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس کی تقسیم شریعت کے مطابق کرنی ہے۔ عورتوں کے کیا حق ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، یہ انشاءاللہ آگے چل کر، چونکہ یہ بڑا طویل ٹاپک ہے، جتنا اس کو اختصار حالات مطابق خرچ کرتا ہے۔ پھر بھی بات وہی کہوں گا، اپنے ضمیر سے پوچھے کہ میں اس وقت زیادہ کیوں خرچ کر رہا ہوں، اس وقت کم کیوں خرچ کر رہا ہوں۔ غور کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود شادیاں کی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے مہر آپ دیکھیں، کیا سب کے مہر برابر، حق مہر برابر نہیں ہے؟ تو کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی اس بیوی کو تو اتنا حق مہر دیا مجھے اتنا دیا، اس کو زیادہ دیا مجھے کم دیا۔ نہیں نہیں، حق مہر کی تقسیم کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں اپنے ولی نے کی ہے، وہ احادیث آپ کے سامنے ہے، ذرا دیکھیں کس ولی نے پر پیغمبر نے کیا خرچ کیا، کس ولی نے پر کیا خرچ کیا۔ کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گائے ذبح کی صحابہ کو کھلا رہے ہیں، کہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 1 کلو سبو بھی نہیں ہے، بلکہ صحابہ سے فرمایا کہ آج میرا ولیمہ یوں ہوگا، تم اپنے اپنے گھروں سے کھانا لے کر آؤ گے، دسترخوان میں محمد بچھاؤں گا، ہم سب مل کے کھائیں گے، یہ میرا ولیمہ ہے۔ یہ سب حالات کے اوپر ہے، یہ حالات کون جانتا ہے، یہ عالم نہیں جانتا جس سے آپ نے فتویٰ لینا ہے، یہ حالات مفتی نہیں جانتا، یہ حالات آپ کا ضمیر جانتا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر آپ بات کو دے رہے ہیں جتنا چاہے دے دیں، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چونکہ وارث ہے اگر بات کو دو گے تو فلاں کو بھی دو گے، نہیں نہیں۔ ایک شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر مسئلہ پوچھا کہ بار بار میرا باپ میرے مال کے متعلق مطالبہ کرتا رہتا ہے، بیٹا آج بھی دے دے، آج بھی دے دے، آج بھی دے دے، میں کتنا دوں، کتنا دوں اور کب تک دیتا رہوں؟ یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، کیونکہ ماں باپ انسان کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہے، میں اکثر ساتھیوں کو بتاتا ہوں، بہاولپور کے، تو میں جب ایم اے کا ایگزام دے رہا تھا ان کے ہاں تھا، ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، آج تو ماشاء اللہ وہ پروفیسر ہے، تو اس نے ایک دن بڑا صحیح بچہ، اس نے اپنے باپ سے پوچھا آپ کو مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص کی 8 بیٹے ہوتے، وہ 8 کو پڑھاتا بھی ہے، شادیاں بھی کرتا ہے، جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں پھر 8 مل کر ایک باپ کو کیوں نہیں پال سکتے؟ 8 کو اتنے پالا، پرورش کی، پڑھایا، ان کی شادیاں کر دی، جب 8 بڑے ہو گئے اب مل کر باپ کو نہیں پال سکتے۔ تو اس کا جواب یہی تھا کہ چونکہ باپ کے دل میں اولاد کی تربیت کا جذبہ تھا، اللہ نے توفیق دے دی، اب چونکہ ان کے دلوں میں ماں باپ کی خدمت کا جذبہ نہیں ہے، لہذا یہ پریشان حال ہے کہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ پوچھا گیا کہ بار بار میرا باپ میرے مال کے متعلق مطالبہ کرتا رہتا ہے، میں کب تک دوں، کتنا دوں؟ حالانکہ باپ بھی وارث ہے، وہ سارے سے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا انت و مالک علی ابی کا، تو یہ پوچھتا ہے کہ میں کتنا دوں اور کب تک دوں، میں تجھے بتا رہا ہوں تیرا باپ تو تیری جداد کا بھی مالک ہے، تیری جان کا بھی مالک ہے، تو اپنے باپ کو کیا سمجھتا ہے، وہ تیری ٹوٹل جداد کا مالک ہے، لینا چاہے لے سکتا ہے، اور تیری جان کا بھی مالک تیرا باپ ہے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دیا، تو اپنی زندگی کے اندر اپنی اولاد پر ہی خرچ کر رہے ہیں۔ ہاں اگر کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، سب برابر کے ہیں، پھر ایک کو دیتے ہیں ایک کو نہیں دیتے، تو شریعت نے منع کر دیا ہے، فرمایا اے دلو بین اولادکم سبو فی اولادکم، اپنی اولاد میں برابر کا حصہ معاملہ رکھو، جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شخص نے کہا میں اپنے بیٹے کو ویسے ایک سواری دینا چاہتا ہوں، فرمایا کہ تیرے اور بیٹے بھی ہیں؟ جی ہاں بیٹے ہیں، ان کے پاس بھی سواری ہیں؟ نہیں سواری نہیں ہے، ایک کو دینا چاہتا ہوں، فرمایا نہیں میں محمد گواہ نہیں بنتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اپنی زندگی کے اندر اگر آپ نے اس طریقے سے ہمدردیاں کرنی ہے، تعاون کرنا ہے، تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ یہ تو ہے اس وقت تک جب تک کہ آپ تندرست بھی ہیں، آپ صحت مند بھی ہیں۔ پھر انسان کی زندگی کے اندر ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ انسان اس زندگی سے نا امید ہو جاتا ہے، بس وہ سمجھتا ہے کہ اب آخری اسٹیج ہے، آخری موڑ ہے، تو پھر شریعت نے اس
کے متعلق بتایا کہ اب بھی تم اگر کچھ ختم کرنا چاہو تو پھر بروسات ہٹ کر وصیت کر سکتے ہو. وصیت کے مسئلے کو آج واضح کر دیتا ہوں. اور جائیداد کی تقسیم جس کو وراثت کہتے ہیں, چونکہ ایک طویل ٹاپک ہے, اگلے بدھ سے انشاءاللہ اس کو شروع کیا جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کے متعلق فرمایا ہے. میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ پہلے اسلام میں وصیت کا حکم تھا کہ مرتے وقت آدمی اپنی اولاد کے حق میں, ماں باپ کے حق میں, رشتہ داروں کے حق میں وصیت کرتا تھا. یہ اس وقت تک جب تک کہ وراثت کے مسائل نازل نہیں ہوئے تھے. بس وراثت کے احکام کے نازل ہونے سے پہلے یہی طریقہ کار تھا. قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ تم پر فرض ہے کہ باپ کو میرے باپ کو اتنا دینا, میرے بیٹے کو اتنا دینا, میری بیوی کو اتنا دینا. یہ انسان مرتے وقت کہتا تھا جب تک کہ میراث کے احکام نازل نہیں ہوئے. جب ترتیب آ گئی کہ شریعت نے کیا کس کو حق دیا ہے, تو پھر یہ ورثہ کے حق میں وصیت کو باطل قرار دیا گیا. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لا وصیت لوارثن, اب وارث کے لیے کوئی آپ وصیت نہیں کر سکتے. یعنی موت کے وقت آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جائیداد تو جو تقسیم ہونی ہے ہونی ہے, لیکن جائیداد کا اتنا حصہ میرے فلاں بیٹے کو دے دینا, میری فلاں بیٹی کو دے دینا, یا میری فلاں بیوی کو دے دینا. یوں مرتے وقت نہیں کر سکتے. ہاں ہاں وصیت کر سکتے ہیں, تو کس کے متعلق کر سکتے ہیں اور کیسے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ میں مرتے وقت ہی وصیت کروں گا, کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ اب بھی میں اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں, کاروبار خوب چل رہا ہے, اور مرتے وقت بھی انشاءاللہ جاتے جاتے وصیت کر جاؤں گا کچھ نیکی کے لیے, تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ایسے آدمی کی زندگی میں کوئی ایسی رات نہیں آنی چاہیے. وصیت ہو مکتوبۃ عند راسہ, ہر رات وصیت اس کے پاس لکھی ہونی چاہیے, کیونکہ نامعلوم اس کی موت کیسے واقع ہو, اس کو وصیت کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے. جو آج اس کے دل میں جذبہ ہے کہ میں مرتے وقت بھی وصیت کروں گا کہ میری جائیداد کا چوتھا حصہ, پانچواں حصہ, دسواں حصہ, تیسواں حصہ, تیسرا حصہ مدارس میں دے دینا, مساجد میں دینا, اس رفاہی کام میں لگا دینا, ایک نیت ہے. فرمایا کہ اگر نیت ہے تو اس وصیت کو لکھ کر اپنے پاس ہر وقت رکھے, اور ایسی جگہ پہ رکھے, اندراس ہی کہا کہ اپنے سر کے قریب رکھے. مانا یہ کہ ایسی جگہ پہ رکھے جو معروف جگہ ہو, اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثہ ان کا ذات کو چیک کرے کہ یہاں میرے باپ کا کھاتا تھا, یہاں لین دین تھا, جب وہ کھولے تو اس کو وصیت سب سے پہلے ملے کہ باپ نے وصیت کیا کی ہے. وصیت ہونی چاہیے. نہ معلوم انسان حادثے کا شکار ہو جائے, نہ معلوم انسان کے اوپر ایسی بے ہوشی طاری ہو جائے وصیت کر ہی نہ سکے, ہوش ہی نہیں ہے, نہ معلوم نیند کی حالت میں روح قبض ہو جائے, موت کا تو کوئی پتا نہیں کہ کس طریقے پر آئے, اس لیے وصیت اس کے پاس لکھی ہونی چاہیے. اب وصیت کس طرح ہونی چاہیے؟ وصیت زیادہ سے زیادہ, یہ بات سمجھ لیں, زیادہ سے زیادہ ٹوٹل جائیداد کی ایک تہائی کی کر سکتے ہیں, ایک تہائی سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے. سعد نبی معاذ, سعد نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے, نبی علیہ السلام ان کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں, تو وہ کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, میری بیماری کی کیفیت بھی آپ کے سامنے ہے, لگتا ہے کہ میں اب نہیں بچوں گا, حالات ایسے محسوس ہو رہی ہیں, وانا ذو مال, اور آپ کو پتا ہے کہ میں بڑی جائیداد والا ہوں, اللہ نے مجھے خوب جائیداد دی ہے, افا تصدقوا بثلثی مال, میں چاہتا ہوں کہ اپنے مال کے تین حصے کر لوں. کیوں؟ لا یرثنی الا ابنۃ لی, میری صرف ایک ہی بیٹی ہے, نہ میرا بیٹا ہے, نہ میرا پوتا ہے, نہ میری بہن ہے, کوئی بھی نہیں, صرف میری ایک بیٹی ہے. میں چاہتا ہوں کہ جائیداد کے تین حصے کر لوں, دو حصے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے چلا جاؤں, اور ایک حصہ اپنی بیٹی کے لیے, تو یہ صحیح ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں نہیں, یہ وصیت زیادہ ہے, کم کر. اس نے کہا فشتر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا جائیداد کو دو حصوں میں تقسیم کر لوں, آدھا اللہ کے نام پر وصیت کر کے چلا جاؤں اور آدھا اپنی بیٹی کے لیے. فرمایا نہیں, یہ بھی زیادہ ہے, کم کرو. آپ ناراض ہو گئے, فرمایا یہ تکفف الناس, ایسی بھی وصیت مت کیا کرو کہ خود تو مالدار تھے, چودھری تھے, سخی تھے, کھاتے پیتے تھے, مرنے سے پہلے ٹوٹل جائیداد کسی اور کو دے کے چلے گئے. نتیجہ کیا ہے؟ ان کی اولاد اب لوگوں کے آگے ہاتھ پھلاتی تھی. ابو ٹھیک ہے مالدار تھا, چودھری تھا, لیکن وہ ساری جائیداد نا فلاں مدرسے کو دے کے چلا گیا ہے, فلاں مسجد کو دے کے چلا گیا, مجاہدین کو دے کے چلا گیا, فلاں کام کے لیے لگا کے چلا گیا ہے, اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں, ٹھیک مانگتے ہیں. میں نہیں نہیں, ایسا مت کرو, اپنی اولاد کو اپنے ورثہ کو اس انداز میں چھوڑ کے جاؤ کہ وہ خود کفیل ہو. تو پہلا مطلب ہمارے نہیں نہیں ہے, آدھا حصہ بھی زیادہ ہے. ساتھ میں ابی وقاص نے کہا فصلس یا رسول اللہ, اچھا جی ایک تہائی مال کی وصیت کر سکتا ہوں؟ آپ نے میں بس سولو سو کثیر, تہائی مال بھی لگتا تو زیادہ ہے لیکن تو کر سکتا ہے. اس لہجے پر ذرا غور کریں, پیغمبر اسلام کا انداز یہی تھا کہ تہائی ہے تو بہت زیادہ لیکن تہائی کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے تہائی سے بھی کم کی وصیت کرے, تہائی سے بھی کم کی وصیت کرے. یہ آخری حد ہے کہ زیادہ سے زیادہ تہائی مال آپ اس کی وصیت کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے. اب وصیت کس کے لیے کر سکتے ہیں؟ ورثاء کے لیے نہیں کر سکتے. جو ورثاء آپ کے بننے والے ہیں, جن کو آپ کے مرنے کے بعد داد جداد ملنی ہے, ان سے ہٹ کر آپ کسی غریب کے لیے ہم دردی کرتے ہوئے وصیت کر سکتے ہیں, کسی غریب دوست کے لیے, کسی بھی دینی کام کے لیے آپ نے وصیت کی ہے تو شریعت میں ہے یہ وصیت کر سکتے ہیں. اور اگر وصیت اس سے زیادہ کی یا کسی وارث کے لیے کی تو اس کے لیے وعید یہ ہے, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ أَبِ الْمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللَّهِ فِي سِتِّينَ سَنَةً, کہ ایک مرد ایک عورت سات سال انسان اللہ کی بات کرتا ہے, بطاعت اللہ اللہ کی اطاعت میں, اللہ کے رسول کی اطاعت میں سات سال گزار دیتا ہے. ثُمَّ يَحْضُرُهُمُ الْمَوْتُ, پھر اس پر موت کا وقت قریب آتا ہے, فَيُضَارُّونَ فِي الْوَصِيَّةِ, ناجائز وصیت کرتا ہے, کسی ایک وارث کے حق میں وصیت کر دیتا ہے جس کو شریعت نے منع کیا ہے, یا تہائی سے زیادہ وصیت کر کے چلا جاتا ہے. فرمایا فَيَجِبُهُمَا النَّارُ, اس عورت اس مرد پر اللہ تعالیٰ اسی ناجائز وصیت کی وجہ سے جہنم کو واجب کر دیتا ہے. سات سال کی عبادت تھی, سات سال نمازیں پڑھی, توحید پر قائم رہا, بڑا دیندار تھا, وصیت غیر شرعی کی, تہائی سے زیادہ وصیت کی, یا وصیت جس کے حق میں نہیں کرنے تھی اس کے حق میں وصیت کر کے چلا گیا. فرمایا سال سال کی نیکیاں برباد ہو گئی اور اس پر جہنم باقی ہو. لہذا اس وصیت کا ٹاپک بھی ابھی تک باقی ہے, 20 منٹ جو میں نے ساتھیوں سے لیے تھے وہ ہو چکے ہیں. انشاءاللہ اس بات کو بھی دوبارہ چلاؤں گا, اور وراثت کا اہم ترین ٹاپک ہے. میں کوشش کروں گا کہ اپنی پوری جو میری سائی ہے کم علمی کو آپ کے سامنے رکھوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر عمل قرآن و حدیث کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وصیت کے متعلق کچھ گفتگو ہوئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ قد اعطا کل ذی حق حقہ فلا وصیت لوارث, کہ اللہ تعالی نے ہر وارث کے حق کو واضح کر دیا ہے کہ مرنے کے بعد اس کے باپ کو کیا ملے گا, اس کے بیٹے کو کیا ملے گا, اس کی بیٹی کو کیا ملے گا, اس کی بیوی کو کیا ملے گا, یہ مرنے والی بیوی ہے تو اس کے خاوند کو کیا ملے گا. شریعت نے وارث کے حق کو واضح کر دیا ہے, وہ تو اس کو مل جائے گا مرنے کے بعد. میں فلا وصیت لوارث, کسی وارث کے لیے مرتے وقت آپ وصیت نہیں کر سکتے. اگر کسی شخص نے مرتے وقت اپنے کسی وارث کے لیے کوئی خاص وصیت کی کہ جداد تو جیسے تقسیم ہوگی سو ہوگی, البتہ فلاں چیز تقسیم سے ہٹ کر میرے فلاں بیٹے کو دے دینا, میری بیٹی کو دے دینا, تو فرمایا کہ یہ اس کی جو وصیت ہے غیر شرعی ہے, اس پر عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا, نہیں کیا جائے گا. بعض یہ سمجھتے ہیں کہ جی اب اس کی وصیت ہے عمل تو ہم کریں گے، مجرم ہوگا تو وہ ہوگا، اب ہمارا اس میں کیا قصور ہے، وہ کہہ گیا ہے اس نے یہ وصیت کی تھی. دیکھیں اس نے شریعت سے ہٹ کر جو وصیت کی ہے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اسے مسئلے کا علم ہی نہ ہو، وہ وصیت کے مسائل جانتا ہی نہیں، یہ کام کرنا جائز ہے کہ نہیں. اب میں علم کی بنا پر ہو سکتا ہے اس شخص نے یہ وصیت کر دی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور مسلمان کا مسلمان کے بارے سب سے پہلا گمان یہی ہونا چاہیے. ہاں البتہ اس کی دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی وارث کو زد پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے. بعض لوگوں کے متعلق ہم نے یہ سنا کہ غیر برادری میں شادی کر لیتے ہیں، دوسری شادی کر لی، برادری پہلے تیار نہیں، آخر کار برادری اس کو مقید کرتی ہے کہ ٹھیک ہے تو نکاح کر، لیکن شرط یہ ہے کہ تیری جائیداد وہاں کنورٹ نہیں ہوگی، جائیداد تو نے اپنی اس بیوی کو نہیں دینا، لہذا وہ مرنے سے پہلے پہلے جائیداد ان ورثاء میں وصیت کر کے دیتا ہے تاکہ وہ جو میری بیوی غیر برادری سے آئی ہے وہ میری جائیداد سے محروم ہو جائے. ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ واقعات ان لوگوں کے ہوتے ہیں جنہیں مسئلے کا علم نہیں ہوتا. اب اگر کسی نے قرآن و حدیث کے خلاف وصیت کی ہے تو شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ تعالیٰ کے قانون کی بے حرمتی ہو رہی ہو، جہاں اللہ کے قانون کی مخالفت ہو رہی ہو، وہاں کسی شخص کے قانون کو نہیں اپنایا جائے گا، اس کی یہ وصیت باطل ہے، اس پر بالکل عمل نہیں کیا جائے گا. ایک مسئلہ تو یہ واضح رہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی وصیت کی ہے اور وصیت کی وہ شکل قرآن و حدیث کے مطابق نہیں، خلاف ہے، البتہ اس وصیت کی بادشکوں کی شریعت نے اجازت دی ہے، اس کی وصیت کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جو شریعت کے جواب میں ہے، تو اس پر بھی عمل ہوگا یا وہ وصیت بھی باطل ہو جائے گی؟ نہیں نہیں. اگر کسی شخص نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد میری پوری جائیداد غریبوں میں تقسیم کر دینا، فلاں مسجد میں لگا دینا، فلاں مدرسے کو دے دینا، مجاہدین کو دے دینا، فلاں کو دے دینا، پوری جائیداد یا آدھی جائیداد، کیونکہ یہ وصیت غیر شرعی ہے، اس پر مکمل طور پر عمل نہیں ہوگا، مگر اس وصیت کے اندر ایک شکل ایسی بھی ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، وہ کیا ہے؟ ایک تہائی. اس نے یہ وصیت جو کی ہے اس پر مکمل عمل نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، لیکن جو جواب کی شکل ہے اس پر عمل ہوگا. اس کی مثال آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دیہاتیوں کا ایک قافلہ آیا اور انہوں نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درخواست کی کہ فلاں شخص جس کی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی ہے، اس نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میرے جو چھ غلام ہیں، چھ کے چھ میرے مرنے کے بعد آزاد ہیں، اور اس کی ٹوٹل جائیداد وہی چھ غلام تھے اور کچھ ہے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بس اس کے چھ غلام تھے، یہی اس کی جائیداد ہے. اس نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد وہ سارے کے سارے آزاد ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی اور میں اب افعل ذالک، اچھا وہ مرنے والا یہ کر کے کیا ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں، ہم سارے اس کے ورثاء ہیں، ہمارے لیے باقی کچھ بھی نہیں، یہ وصیت کر کے وہ مر گیا ہے اور آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو علمنا ما شاء اللہ ما صلینا علیہ، اگر ہمیں کی اس وصیت کا علم ہوتا تو ہم اس کی نماز جنازہ میں شریک بھی نہ ہوتے. آگے فرمایا بلن یدفن فی مقابر المسلمین، اگر ہمیں علم ہوتا کہ یہ مرنے والا اس طرح کی وصیت کر کے مر گیا ہے، اگر ہمیں پہلے معلوم ہوتا تو ہم اس شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرتے. اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس کی وصیت کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا. یہ تو قوم کے سامنے ایک مسئلے کو واضح کیا کہ وصیت کی کیا حیثیت ہے. یہ تاکیدی جملے کیونکہ یہ مرنے والا نہیں سن رہا. اس نے وصیت کیوں کی؟ اس کا علم وہ جانتا ہے یا اللہ کو علم ہے، مگر جو باقی لوگ زندہ ہیں ان کے سامنے اس کی شرعی حیثیت کو واضح کرنے کے لیے اتنے سخت ترین جملے محمد مصطفیٰ نے استعمال کیے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگے اس کے چھ غلام اب کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا آپ تو وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، خوش ہیں، اور میں سب کو بلا کر میرے پاس لاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے چھ غلام لے گئے. آپ نے ان چھ غلاموں کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا، دو کو یہاں بٹھا دیا، دو کو یہاں بٹھا دیا، دو کو یہاں بٹھا دیا، تین کی ٹولیاں بنا دی. فاقرا بینہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے. پھر نبی علیہ السلام نے قرآن اندازی کی. قرآن اندازی میں جس گروپ کا نام آیا ان دو غلاموں کو آزاد کر دیا اور باقی چار غلاموں کو اس مرنے والے کے ورثاء کے حوالے کر دیا. اس سے یہ مسئلہ ہمارے سامنے آیا، اگر کوئی شخص وصیت کر کے جاتا ہے اور وہ شریعت کے بالکل خلاف ہوتی ہے اس پر کبھی عمل نہیں ہوگا. جی وہ کہہ دیا، کہہ دیا ہے، اس پر عمل نہیں ہوگا، یہ ورثاء کی ذمہ داری ہے. اور اگر اس کی وصیت کی کوئی شک ایسی ہے جس کی شریعت اجازت دیتی ہے تو ورثاء کو چاہیے کہ اس پر عمل کیا جائے، اور جو شریعت کے خلاف ہے اس کو بالکل ہٹا دیا جائے. ایک تیسری چیز ہے کہ اگر کوئی مرنے والا وصیت کر جائے اور وہ شریعت کے مطابق ہو. اب چونکہ زبانی ایک وصیت کہہ گیا، ورثاء کے پاس کوئی ثبوت تو ہے نہیں، کچھ نہیں جانتے، لہذا بعض لوگ اس وصیت کو دبا دیتے ہیں. اس نے مرنے سے پہلے کچھ کہا، میری جائیداد کی تہائی، جائیداد کا چوتھا حصہ، پانچواں حصہ، دسواں حصہ فلاں جگہ پر خرچ کر دینا، یہ بیٹے کو اس نے کہہ دیا، بیوی کو کہہ دیا، باپ سے کہہ دیا، بیٹی سے کہہ دیا، کسی وارث سے کہہ دیا. یہ کہنے کے بعد وہ مر گیا. انہوں نے کہا بھی اب کسی کو کیا معلوم، کون گواہ ہے، ہمیں تو کہا ہے، اب کون دے گا؟ دبا دو اس وصیت کو. فرمایا کہ اگر کسی وارث نے اس مرنے والے کی وصیت کو جو شریعت کے مطابق تھی اس کو دبا دیا تو قیامت کے دن اس مرنے والے کا ہاتھ ہوگا، اس کا گریبان ہوگا، اس کو گھسیٹا جائے گا. اللہ سے کہے گا، اے اللہ یہ خائن آدمی ہے، اس نے خیانت کی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اب تو کیا چاہتا ہے؟ اللہ اس کا بدلہ چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کیا کیا جائے گا، جس نے وصیت میں زیادتی کی تھی، عمل نہیں کیا تھا، اس کی نیکیوں کو اس مرنے والے اس مورث کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور اللہ پاک فرمائے گا جتنا چاہتا ہے نیکیاں لے لے. آگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے جس کو قیامت کے میدان میں اختیار مل جائے کہ جتنا چاہتا ہے نیکیاں لے لے، وہ کتنا لے گا اور کیا چھوڑے گا؟ کیا سمجھتے ہو؟ لہذا اس پر عمل ہونا چاہیے اگر شریعت کے مطابق ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور عرض کرتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد میری جائیداد میں سے ایک غلام یا ایک لونڈی ضرور آزاد کرنی. غلام خرید کر کے یا لونڈی خرید کر کے میری جائیداد میں سے ضرور آزاد کرنا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اگر کوئی شخص اللہ کی خاطر کسی غلام کو آزاد کر دیتا ہے یا کرا دیتا ہے تو اس غلام کے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں ہر جسم کے عضو کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے عضو کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. کی بڑی فضیلت ہے. تو میری والدہ نے یہ شرط لگائی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد میں سے کوئی غلام یا کوئی لونڈی آزاد کرنی ہے، لیکن جس کو آزاد کرنا ہے وہ مسلمان ضرور ہو، مومن ضرور ہو. مومن ہے، کسی کے ہاں غلام ہے، ذرا خرید غلام ہے، اس کو آزاد کروانا ہے، کوشش کرنی ہے. یہ حدیث مختلف اسانید اور مختلف متون کے ساتھ کئی جگہ پر واقع ہے. یہ کئی قسم کے واقعات اس طرح کے احادیث میں ملتے ہیں. اب اس صحابی نے کہا کہ میرے پاس ایک لونڈی آ چکی ہے، لیکن میری والدہ نے شرط لگائی تھی کہ وہ مومن ضرور ہو، مومنہ ضرور ہو.
اب اس کے ایمان کا مجھے پتا نہیں ہے کہ یہ ایماندار ہے کہ نہیں. آپ نے پوچھا وہ کیسے, تو صحابی نے بتایا اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ بات کو سن تو لیتی ہے, بات کر نہیں سکتی, بول نہیں سکتی, اس کی زبان نہیں چلتی, لیکن وہ سن لیتی ہے, سمجھ لیتی ہے. اور مجھے کیا پتا اس کا عقیدہ کیا ہے, وہ بول نہیں سکتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایتے بہا, جو اپنی اس لونڈی کو میرے پاس لے کر آؤ, میں خود ٹیسٹ لیتا, میں امتحان لیتا, میں اس کا عقیدہ معلوم کر لیتا. اس کو لایا گیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے دو سوال کیے. اس سے معلوم یہ ہوا کسی کے عقیدے کو معلوم کرنے کے لیے یہی دو سوال کافی ہیں. یہ بنیادی دو سوال ہیں, خالی نماز کسی کی یا روزے کو دیکھ کر اس کے عقیدے کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے. کسی کا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں ہے معلوم کرنے کے لیے بنیادی طور پر یہ دو سوال ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پہلا سوال یہ کیا, این اللہ, یہ بتا کہ اللہ کہاں ہے, اللہ کہاں ہے. حدیث میں آتے اشارت الی السماء, اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ اوپر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنیادی مسئلہ ہے, اہم ترین عقیدے کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے بارے عقیدہ ہو. الرحمن علی العرش استوا, کہ رحمان عرش پر مستوی ہے, اللہ کی ذات ہر جگہ حاضر ہے ناظر ہے. یہ عقیدہ کفر ہے. امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ ایک بہت بڑے محدث ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی خطے میں کسی ریاست میں کوئی ایسا آدمی رہتا ہو جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے, تو وقت کے بادشاہ کو چاہیے اس کو بلائے اور اس کو کہے فل یستتب, کہ توبہ کر, یہ عقیدہ کفر ہے. اگر وہ توبہ کرے تو ٹھیک ہے, الا فل یقتل, اگر توبہ نہ کرے تو وقت کا بادشاہ اس کو چاہیے کہ قتل کر دے. آگے کیا کہتے ہیں کہ قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو کچرے کے اندر ڈال دے, اور وہ کچرا جو جنگل میں ہو تاکہ مسافر کو آتے جاتے تکلیف نہ ہو. جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کی ذات ہر جگہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے, تو نبی علیہ السلام نے اس لونڈی سے پہلا سوال یہ کیا کہ این اللہ, اللہ کہاں ہے. فاشارت الی السماء, اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ وہاں اوپر. نبی علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا کہ من انا, میں کون ہوں, میں کون ہوں. اس عورت نے, اس لونڈی نے پہلے نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا, پھر آسمان کی طرف اشارہ کیا, یعنی انت رسول اللہ, کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں. نبی اسلام فرماتے آتکہا فإنہا مؤمنہ, او بھائی اس کو آزاد کر دو, یہ تو مؤمنہ خاتون. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر شرعی حدود کے اندر کوئی شخص وصیت کرتا ہے اس کی وصیت پر عمل کیا جائے گا, شرعی حدود سے ہٹ کر ہے, اس کی کوئی شک ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا. مکمل طور پر شریعت کے خلاف ہے تو وہ وصیت باطل ہے. یہ وصیت کی شرعی حیثیت تھی جس کو میں نے آپ کے سامنے واضح کیا. یہاں ضمناً ایک بات آج کی مجلس کے اندر بھی عرض کر دیتا ہوں, ہم نے ایک غیر شرعی امر بہت سارے لوگوں میں دیکھا ہے, اور وہ یہ ہے کہ بیٹے کے ساتھ لڑائی ہو گئی, جھگڑا ہو گیا, فوراً اخبار میں پیس دیتے ہیں کہ جی میں نے بیٹے کو آ کر دیا, میں نے اپنے فلاں بیٹے کو آ کر دیا. قرآن و حدیث کی روح سے کسی مسلمان وارث کو آپ آگ نہیں کر سکتے. اگر وہ بے دین ہے, وہ بد عمل ہے, وہ آپ کا گستاخ ہے, وہ آپ کا نافرمان ہے, تو اس کی سزا بھگتے گا, اس کی اس کو سزا ملے گی. وہ مجرم ہے, اس کا مواخذہ ہے, کب تک وہ جہنم میں رہے گا, اللہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن جب تک وارث دین اسلام سے خارج نہیں ہوتا, جس کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے, جس کو آپ شرعی نقطہ نگاہ سے یہودی یا عیسائی یا ہندو یا مجوس یا سکھ نہیں کہہ سکتے, اس کو آپ آج نہیں کر سکتے. ہاں مرتد ہو جائے تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لا یرث المسلم کافرا بل الکافر مسلما, مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا. باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے, بیٹا مسلمان ہے باپ کافر ہے, تو مرنے کے بعد یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے. ان کی جائیداد ان کے بیٹے کو جو کافر ہے, اس کے باپ کو جو کافر ہے نہیں ملے گی, اس لیے کہ مسلمانوں کی جائیداد مسلمانوں میں تقسیم ہوگی. اگر اسلام کے اندر ہے اس کی نافرمانی ہے, اس کی زیادتی ہیں, اللہ اس کو ہدایت دے, اس کو سمجھاؤ, اللہ اس کو توفیق دے دے, یا اس کے جرم کی اس کو سزا ملے گی, لیکن اس غلطی کی بنا پر آپ اس کو آگ نہیں کر سکتے. قرآن و حدیث میں اس کا کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا. ایسا قدم ہمیں نہیں اٹھانا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئندہ
درس سے انشاءاللہ وراثت کا اہم ترین جو ٹاپک ہے کہ کس ترتیب سے تقسیم کرنی ہے اس کو بھی شروع کروں گا. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کی فہم اور اس کے تقاضے کو عملی شکل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے یہی اب کر دی ہے, شروع میں یہی بات میں نے بتا دی ہے اور میں نے وعید کے وہ الفاظ جو حدیث میں ہیں وہ بھی ساتھیوں کو بتا دیے ہیں شروع میں. ہاں اس کی بڑی سخت وعید ہے کہ جنہوں نے وہ تو بیچارہ چلا گیا, اب جو برسا تھے جن کو وصیت پر عمل کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا, اس کے لیے بھی حدیث میں آتا ہے قیامت دن اس کا گریبان ہوگا, وہ گھسیٹے دے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے جس نے عمل نہیں کیا تھا وصیت پر اس کی نیکیوں کو رکھ دے گا. اللہ چاہے گا اللہ کہے گا جتنا چاہتا ہے نیکیاں لے لے. پھر مسئلہ فرماتے ہیں اب بتاؤ جس کو اختیار مل جائے وہ کتنا نیکیاں لے گا کتنا چھوڑے گا.
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك